الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. درس نمبر 582. انشاءاللہ اسی وعدے کے مطابق شروع کیا جا رہا ہے. یہ بہت ہفتے ہو گئے متفرق موضوعات پر ہمیں بھٹکتے ہوئے، چنانچہ یہ مناسب محسوس ہوتا ہے کہ اب مسائل میں ایک ترتیب قائم کر دی جائے. البتہ اس ترتیب سے کبھی کبھی اس لیے انحراف کیا جائے گا کہ بہت سارے روزمرہ زندگی کے مسئلے ایسے ہی ہیں کہ اگر ہم ترتیب کے مطابق ان کے آنے کا انتظار کریں تو عین ممکن ہے کہ یا تو اس شخص کو اس مسئلے کی ضرورت ہی نہ رہے منزل موت کا سامنا کرنے کی وجہ سے، کہ مرنے کے بعد انسان مسئلے مسائل سے بے نیاز ہو جاتا، یا بیان کرنے والے کا ہی پیمانہ حیات لبریز ہو جائے. تو وہ جو پرانا طریقہ کار 1976 سے 1991 کے آخر تک برقرار رہا تھا، یہ بڑی سختی کے ساتھ موضوعات کی پابندی تھی. کوئی مر بھی رہا تو درد کے اندر موت کے کوئی مسئلے نہیں آئیں گے، اگر ہمارا موضوع وضو ہے تو وضو ہی رہے گا. اسی دوران کراچی اور بہت سارے درس شروع ہوئے. باقی گروپ میں مسئلوں کا وقت زیادہ سے زیادہ 15 منٹ ہوتا تھا، تو وہاں پہ یہی طریقہ اختیار کیا گیا. ایک مسئلہ خود کا گیا، ایک مسئلہ نجاست کا گیا، ایک مسئلہ نماز کا گیا، اور وہ سلسلہ بھی ان لوگوں میں بڑا پسند کیا گیا جو درد کو سننے آ رہے اور اس کے فائدے بھی سامنے آئے. چنانچہ ایسے کتنے ہی افراد جو اس درد میں شریک ہونے کے باوجود ان چھوٹے چھوٹے دروس کے کیسے فقط اس لیے سنتے تھے، یہاں تو پتہ نہیں مسئلہ ہے اس کی بارش کب آئے، 10 سال سے تو ہم بیٹھے ہیں، اور وہاں یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اہم مسئلہ آ ہی جاتا. تو اب اس آج کے درس 582 ہمارے درس کی جو شکل بننے جا رہی ہے، یہ ان دونوں تجربات کو ملا کہ ویسے موضوع جو ہے اس پر بات کو آگے بڑھایا جائے گا، اور کم سے کم ہر درس میں 30 منٹ انہیں مسائل کے لیے رہیں. اس کے بعد پھر اگر کوئی خاص مسئلہ نہیں پوچھا گیا تو یہی موضوع آگے بڑھے گا پورے درد، ورنہ کبھی کبھی متفرق مسئلہ. یہ گزارش پہلے کی جا چکی کہ اب اس درد میں آنے والوں کی اکثریت، اور وہ اکثریت نہیں کہ 51 اور 49 کرے شروع، بلکہ 90% اور 10%، تو 90% کی اکثریت جو میرے رابطے میں آئی ان کا یہی رجحان سمجھ میں آیا کہ اس پورے درد کو مسائل کے لیے وقت کر دیا جائے، اور اگر کبھی کسی موضوع پہ گفتگو کرنے کو دل کیا ہے تو 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ ایسا نہ کیا جائے کہ آدھے آدھا گھنٹہ دو حصوں کو دینے کی کوشش کی جائے اور دونوں ہی اس سے نامکمل ہو رہے ہیں، کیونکہ درد میں بھی ایک اور اکیلی درد چل رہا، سوشل بازار میں بھی ایک اور اکیلی درد ہر سال ہوتا ہے، اس سال بھی شروع ہونے والا، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں سے اس درد میں لوگ شریک ہونے کے لیے آتے ہیں تقریب والا درد ان کو کہیں نہ کہیں مل جاتا، تو یہ تجویز ذرا معقول تھی. درد نمبر 582 فی الحال ترتیب اختیار کی گئی ہے مسائل نماز کو، یہ اور یہ ہر قدم میں اتنا جلد کر وقت کر دیتا یہ اہم بھی ہوتا. لیکن اس سے پہلے کہ آج اس ملتا کی جائے اور آج کی شاید کے ترجمے سے سورہ بقرہ میں ہے اور آج کے طرف کے شروع میں تلاوت کی اور جس سے ہم آج کے موضوع پہ آ رہے ہیں دین اور غلط فہمیوں یا غلطیوں کی طرف اشارہ. یہ مکمل غیر فطری مسئلہ اور دو فطری مسئلے. جو پہلی غلط فہمی ہے وہ اس انتظامی گزشتہ تین ہفتوں سے درس کی نمبرنگ میں گڑبڑ ہو گئی اور ایک نمبر اعتماد میں لیا جا رہا تھا. پچھلے درس کو 582 کہا گیا اصل میں وہ 582 تھا تو آج کے درس کا نمبر 582. اس کے علاوہ دو غلط فہمیاں آ پاؤں. ایک کے بارے میں مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ یہ غلط مسئلہ میں نے کراچی کے کس درس میں بیان کیا. یہ یاد ہے کہ اس مسئلے میں غلطی ہو سنا کے اندر کے بتاتے کی خاطر جہاں جہاں میرے درس ہو رہے سب جگہ سے اس مسئلے کی سنا کر رہا ہوں. اتنا یاد ہے کہ اس مسئلے کو بیان کرتے وقت آبائے کوئی آبائے روحانی آبائے سیستانی آبائے کل فائدانی اور آبائے آراچی جب سبھی مسئلہ بیان کیا گیا امام خمینی کا فتویٰ بتانے میں اجتماع ہو گئے اور دس رات جو اتنے ہیں ہم کچھ ایسی بڑی پریشانیاں ہوئی لڑے جس کی وجہ سے یہ بہن سے نکلا جا رہا ہے کہ یہ اجتماع سامنے ہوا. مسئلہ ایک ایسا تفریح مسئلہ کہ زیادہ میرا ذہن دوری جگہوں کے درد کے بارے میں اتنے تفریح مسئلے میں ہر جگہ نہیں بیان کرتا. اس میں 50% انسان یہ ہوتا ہے 50% انسان رضیا کے درد کا. دونوں جگہ اس کی وضاحت ہو رہی ہے. جب یہ مسئلہ یہاں پر نہیں بیان ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مسئلہ بیان بھی نہیں ہوا. چنانچہ پھر ایک نیا مسئلہ آپ کو سننے کو ملے. نئے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو بھی آیا ہوگا لیکن اس کا نہیں آیا اور اگر یہاں غلط بیان ہوا تو اس کی اصلاح ہو جائے. درد آج کل اتنے زیادہ ہو رہے کہ جس کی بنا پر زندگی وہ خالی کہ لوگ کسی ایک درد میں شریک ہوا کریں. اس لیے جب یاد رکھنا مشکل ہوگی چہروں کی مدد سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کون سا مسئلہ کہاں آیا ہو. کیوں یہ جو غلط فہمی جس مسئلے میں ہوئی اتنا مجھے یاد ہے کہ ایک مومن کا چہرہ جو اس درس میں بیٹھے اور یہ مومن وہ آئے کہ جو یہاں بھی آتی ہے اور اس لیے بھی آتی ہے. اور اسی وجہ سے میری یہ خواہش اپنے فائدے کے لیے بھی ہوتی کہ چہروں کے حوالے سے جو جگہ یاد رہتی ہے تو بعد میں بلکہ سفر نہ آسان. خیر یہ تو پورے زندگی بات آتی مسئلہ جو غلط بیان ہوا وہ یہ تھا کہ راسلمائی کے بارے میں دماغ کو میں بھی طور پر تو آپ آئے کل پاکستانی والا نہیں ہے کوئی کیا ہے وہ آنے والا غلط فہمی تو اس سے دور ہو جانی چاہیے کہ جن جو کہ اکثر لوگوں کے ذہن بیان شدہ مسئلے بھی نہیں ہوتے. اس لیے تھوڑا سا مسئلے کو دہرانا پڑے. مسئلہ خود اتہاس میں اپنے موضوع سے ہٹ کے مسئلے نہیں بتا رہا جو غلطیاں ہو گئی ہے اس کی اصلاح کی جائے گی. یہ بات مسئلہ اپنے موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن وہ تفریح کے حاصل کرے
تقریب شروع ہوگی موضوع کے تحت. لیکن جس طرح کتاب چھپتی ہے غلط نامہ اس کے شروع میں لگایا گیا تھا اسی طرح سے یہ غلط نامہ. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی کاروبار شروع کرے یا کہیں سے اپنا پیسہ انویسٹ کرے تو کیا اس کیپیٹل انویسٹمنٹ پر انس نکالنا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کے گھر کا خرچہ 10,000, چنانچہ اس نے کہیں سے جوڑ توڑ کر کے یا ریٹائرمنٹ لے کے یا قرضہ لے کے یا کسی بھی طرح 10,00,000 روپے جمع کیے اور کسی ایسے ادارے میں رکھوا جو شرعاً حلال بھی ہے اور وہاں سے اس کی آمدنی بھی مقررہ 10,000. اب یقیناً یہ جو ماہانہ نفع آ رہا سال کے آخر میں اس کا خمس دینا, لیکن وہ جو 10,00,000 روپے اس نے انویسٹ کیے کیا اس کیپیٹل کا بھی خمس نکالنا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ایک آدمی نے دکان شروع کی, چنانچہ اس نے دکان کرائے پہ لی, پگڑی دی, اس نے سامان رکھا, اس نے فرنیچر بنوایا, اس کا 10,00,000 کا انویسٹمنٹ ہے وہ دکان, اور اب اس سے جو کما رہا ہے اس سے وہ اپنے گھر کا خرچہ چلا رہا ہے. گھر کا خرچہ جو چل رہا ہے اس کے لیے تو خمس کا عام مسئلہ, ایک تاریخ مقرر کرے گا سال کے آخر میں جو بچ جائے اس کا خمس دے. لیکن اس مکان میں جو اس نے, اس دکان میں جو اس نے 10 سے 15 لاکھ لگا دیے, کیا اس سے خمس؟ ایک آدمی فرض کیجیے کہ اس نے سامان لانے لے جانے والی پک اپ خریدی اور اسی سے وہ اپنے گھر کا خرچہ پورا کر رہا, یا بیوی گاڑی جس طرح کی بھی ٹیکسی ہو وہ ٹیکسی خریدی اور اسی سے وہ اپنے گھر کا خرچ پورا کر رہا. اب جو ٹیکسی خریدنے میں اسے 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000, 10,00,000 یا 5,000 جو بھی طریقہ ہو, وہ جو اس کے صرف ہوئے کیا اس کا خمس اس کو دینا ہے کہ نہیں دینا؟ اس کا نام ہے شریعت میں راس المال کا خمس. راس المال کیپیٹل انویسٹمنٹ, چاہے وہ دکان کی شکل میں ہو, چاہے وہ سامان لانے لے جانے والی گاڑی کی شکل میں ہو, چاہے وہ ڈیفینس سرٹیفکیٹ یا بینک کی کسی ایسی انویسٹمنٹ کی اسکیم کی شکل میں ہو کہ جو اپنے مستحق سے نزدیک جائے. اس کے خمس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کے خمس کے بارے میں شیعہ علماء کے پاس چار فتوے ہیں, چار الگ الگ فتوے ہیں, اور ان چار فتووں میں اس وقت 3 فتوے فائز ہی جاتے ہیں. پہلا فتوا تو یہ کہ راس المال یا کیپیٹل انویسٹمنٹ جو یہ ہماری گھر کے خرچے کے لیے یہ ضروری ہے, یہ آمدنی کے لیے ضروری ہے, اس میں کوئی خمس نہیں. خاص یہ کیپیٹل آپ کا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, 10,00,000 ہو کہ 50,00,000 ہو کہ 1,00,00,000 ہو کہ 2,00,00,000 ہو, کیپیٹل یا راس المال پہ کوئی خمس نہیں. کتنا اچھا مسئلہ تھا کاش آج کے مراجے میں اس کو اختیار کرتے, لیکن فی الحال موجودہ مراجع میں سے کوئی بھی اس نظریے کے اس فتوے کا فائل نہیں. لیکن یہ فتوا گزر چکا ہے اور یہ اس لیے بار بار کہنا پڑتا کہ اگر آنے والے زمانے میں پھر یہ فتوا آ جائے تو آپ کو تعجب نہ ہو کہ یہ نیا مسئلہ کہاں سے آ گیا ہے. البتہ عمل فی الحال یہ فتوا اس لیے ہمارے کام کا نہیں کہ آج کے کسی مرضی کا یہ نظریہ نہیں, لیکن پہلا فتوا یہی تھا کہ راس المال کے اوپر اسی طرح کوئی خمس نہیں. جس طرح اس مکان میں آپ رہتے ہیں اس مکان پہ کوئی خمس نہیں, جو گاڑی آپ اپنی ضرورت کے تحت خرید کے استعمال کر رہے ہیں اس پہ کوئی خمس نہیں. تو یہی مسئلے کو پہلا کیپیٹل اماؤنٹ یا راس المال تک بھی پہنچایا گیا, لیکن فی الحال نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیپیٹل انویسٹمنٹ یا راس المال پر پہلے خمس نکالنا ہے, اس کے بعد اسے کام شروع کرنا. البتہ پہلے خمس نکالنے کے اندر گنجائش ہے 3 سال تک, وہی علی خمس کا مسئلہ تو وہی رہے گا کہ آپ 10,00,000 انویسٹ کر رہے ہیں, ابھی آپ نے آپ کو یہ پیسے مل 1 سال تک کی سہولت تو ہر ایک کو ہے, وہ آپ کو بھی 1 سال کے بعد اس کیپیٹل کا بھی خمس نکالنا پڑے گا, کیونکہ اہم ممکن ہے کہ کاروبار شروع کیا گھاٹا ہو, 6 مہینے کے بعد آپ نے دکان بیچی, باقی جو پیسے ملے وہ اپنے قرضداروں کو دیے اور سال کے آخر میں کچھ نہ رہا. وہ جو ایک سہولت آپ کو ہے کہ جب آمدنی 1 سال تک اس لیے انتظار کرو خمس کا کہ ہو سکتا ہے کہ دوران سال یہ پیسے خرچ ہو جائیں, لیکن بہرحال پورے پورے کیپیٹل پر 1 سال کے آخر میں خمس ہوا دی. یہ دوسرا مسئلہ جو موجودہ مراجع میں سے مرحوم آغائے گلپائے گانی اور مرحوم آغائے آرادی کا تھا. جب ہم لفظ موجودہ مراجع کہتے ہیں تو اس میں زندہ اور مردہ کو شامل کر رہے تھے, البتہ وہ مرحوم کہ جن کی تقریر یہاں شروع ہوئی. یہ ایک دوسرا مسئلہ, اور یہ دو مسئلے اپنے سامنے لیکن بہت ہی آسان, ایک میں ہے کہ نو, ایک میں ہے کہ ختم بات, کوئی ڈیٹیل نہیں, کوئی تفصیل نہیں, کوئی بےچسکی نہیں, کوئی کمپلیکیشن نہیں. تیسرا مسئلہ جو مرحوم آ گیا وہی ختم, اور وہ یہ تھا کہ ہر آدمی اتنا اختیار تو حاصل کہ ایک سال جو اس کے گھر کا خرچہ ہے اس نے خمس کو ایگزمپٹ کیا ہے. چنانچہ جس وقت وہ کسی بھی کیپیٹل کو کہیں پہ انویسٹ کرتا تو اس کے ایک سال کا جو خرچہ اس کے برابر اس کیپیٹل اماؤنٹ میں سے اس کا خمس بات پر گنے کے ایک آدمی کے گھر کا خرچہ 15,000 ہے آج کل کے حالات میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 2,50,000 روپئے یا تھوڑا بہت اگر 15,000 کو 2,50,000 کر لیں 2,00,000 روپئے اس کے سال کا خرچہ اور 10,000 کو یہ انویسٹ کر رہا تو 10,000 میں سے 2,00,000 کا خمس معاف 10,00,000 میں سے 2,00,000 کا خمس معاف ایک سال کے بعد بھی اور 8,00,000 جو ہے اس کا خمس اس کو دینا پڑے. یہ تیسرا مسئلہ ہے جس کا خلاصہ یہ کہ آپ کے گھر کا آپ کی حیثیت کے مطابق جو خرچہ وہ ایک سال کا خرچہ جمع کریں اور پھر کیپیٹل میں سے اس کو مائنس کر کے باقی کیپیٹل کا خمس سال بھر کے بعد نکالیں. اب اس مسئلے میں پھر باریکیاں نکلیں گی پیچیدگیاں نکلیں گی لیکن وہ ساری باریکیوں اور پیچیدگیوں کو ذہن سے نکال دیجیے مسئلہ آخر میں بھی یہی رہے. اور چوتھا مسئلہ وہ کہ جو آوائے روحانی اور آوائے ہونے کا اور وہ یہ کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کیا آپ کے گھر کا خرچ چلانے کے لیے یہ ضروری یا یہ کہ آپ کا یہ پائپ کا بزنس. پہلا فتویٰ جو تھا کہ کیپیٹل سے کوئی خمس نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں کہ یہ گھر کے خرچے کے لیے آپ نے کام کیا ہے یا پائپ میں ایک منافع کمانے نہیں ہے خمس تو کسی میں بھی نہیں. اور دوسرا نظریہ جو ہمارا پائیدانی اور اراضی کا تھا جو فرماتے تھے کہ کیپیٹل پر خمس ہے وہ فرماتے ہیں چاہے کہ بزنس آپ کا سائز کا بزنس یا اسی سے آپ کا گھر چل رہا ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے خمس ہے اور دونوں قسم کے انویسٹمنٹ پر ہیں. اور یہ چوتھا مسئلہ جو میں نے آگے روحانی کا بتایا یہ اصل میں امام کو میں نہیں کر یہ دھوکہ ہو گیا ہے. تو اگر یہ مسئلہ یہاں پہ آیا تھا تو یہیں پہ غلطی کو صحیح کرنا اور یہاں کا نہیں تھا تو خیر دو چار منٹ آپ نے سنا لیکن فضول مسئلہ نہیں سنا کام آ سکتا. اور وہ مسئلے کا چوتھا حصہ یہ کہ امام خمینی بھی یہ فرماتے تھے اور آغا روحانی بھی یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر یہ وہ کاروبار ہے یا وہ انویسٹمنٹ ہے کہ جس سے آپ کا گھر کا خرچہ چل رہا تو وہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے جتنا انویسٹمنٹ کرنا پڑے اس کے اوپر خمس معاف. چنانچہ اگر آپ کے گھر کا خرچہ 10,000 تو 10,000 کا ماہانہ 10,000 کی ماہانہ آمدنی میں آپ کو کم سے کم 10,00,000 یا 8,00,000 یا 6,00,000 انویسٹ کرنا. گھر کا خرچہ چلانے کے لیے جو بزنس یا کاروبار آپ کریں وہ چاہے 10,00,000 ہو چاہے 15,00,000 ہو چاہے 20,00,000 ہو اس میں کوئی خمس واجب نہیں. چنانچہ آپ نے دکان کھولی یا آپ نے کوئی گاڑی خرید کی اس کے کرائے سے اپنے گھر کا خرچ نکالا یا کسی بینک وینک کے اندر انویسٹ کیا اور اگر آپ کے گھر کا خرچہ کسی اور سورس آف انکم سے ادا ہو رہا پورا ہو رہا اور آپ نے فالتو اوقات یا یہ کہ پیسہ آپ کو مل گئے جیسے بینکر کو اکثر کبھی ایسا لون مل گیا یا پرانے ڈیوز مل گئے اچھی خاصی رقم ہوگی گھر کا خرچ چل رہا ہے تنخواہ لیکن سائز میں کچھ پیسہ کمانے کے لیے آپ نے انویسٹمنٹ کیا تو اس کا خمس آپ کو پورا پورا دینا. یہ خلاصہ ہے آوائے کوئی آوائے خمینی اور آوائے روحانی کے مسئلے میں. چنانچہ آپ کے گھر کا خرچ آپ کی تنخواہ یا کسی اور بزنس سے پورا ہو رہا اور ایک دوسرا بزنس آپ نے شروع کیا چاہے صرف 1,00,000 انویسٹ کر دیں وہ 1,00,000 کا خمس دینا. اور اگر 10,00,000 یا 15,00,000 یا 20,00,000 کی ایک دکان آپ نے کھولی اس کے سارے اوور ہیڈ ایکسپینڈیچر ملا 20,00,000 کی بھی دکان کھولی ہے لیکن اس سے آپ کے گھر کا خرچ چلے گا اس کے اوپر کوئی خمس نہیں. یہ مسئلہ جو جہاں بھی بیان ہوا 50% چانس ہے یہاں پر 50% چانس ہے کہ ریزرو تو اس میں باقی سارا مسئلہ بھی یہی تھا جو آپ نے سنا. صرف امام خمینی کا فتویٰ غلطی سے یہ بتا دیا گیا کہ وہ آغائے پائیدانی والے نظریے کے قائل جبکہ ایسا نہیں وہ آغائے روحانی والے نظریے کے قائل. اور اس کے بعد جو تیسری غلطی دو درس پہلے 10 نمبر 579 میں ہوئی وہ غلطی اس کو میں غلطی تو نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن بعد میں ایک اطلاع ملی چنانچہ اس کے اعتبار سے مسئلہ بدل لی. اور بہت مختصر کیپیٹل کا مسئلہ بھی اتنا مشکل تھا کہ پہلے پورے مسئلے کو ریپیٹ کرنا پڑا اگر یہ مسئلہ یہاں آیا تو لفظ ریپیٹ. یہ مسئلہ جو اب غلط بیان ہوا یہ آسان ایک مسئلہ بلکہ مسئلہ بیان بھی نہیں ہوا تقریر کے بعد سوال جواب میں پوچھا گیا تو اس کا جواب جو تھا اس میں کیا گیا برائٹ پوائنٹ. برائٹ پوائنٹ کے بارے میں امام خمینی فرماتے تھے کہ یہ آپ واجب یہ ہے کہ اس کو خریدنا اور بیچنا حرام. البتہ انعام نکل آیا حرام کے باوجود اس کا ایک الگ مسئلہ, اور وہ یہی ہے کہ حاکم شرع کے وکیل سے مطالعہ کر کے اپنے انعام کو پاک پاکیزہ اور حلال کر. لیکن آغا کوئی اور آغا روحانی ان کا یہ نظریہ بیان ہوا کہ برائز بان کا خریدنا اور بیچنا جائز, اور اسی شرط کے ساتھ کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ اگر یہ انعام انہوں نے دے دیا تو لے لیں گے, نہیں دیا تو جھگڑا نہیں کریں گے. اور وہ بھی یہ نیت جب آپ انعام گورنمنٹ سے لینا چاہیں, اور اگر مارکیٹ میں کسی اور کے ہاتھ بیچنا چاہیں تو کوئی مسئلے کی ضرورت نہیں. پھر میری معلومات کے مطابق آغائے سیستانی برائز بان کو امام خمینی کی طرح سے احتیاط واجب لگا کے منع کر دے. بعد میں کسی آدمی نے یہ کہا, اور جب میں لفظ کسی آدمی سے کوئی مسئلہ بتاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بارہ قابل بھروسہ کہ وہ خود آغائے سیستانی تھے. نجب اشرف زیارت کے دوران مسئلہ پوچھ کے آیا اور آغائے سیستانی نے یہ فرمایا کہ برائز بان کے بارے میں میرا صحیح نظریہ ہے لفظ بلف جو محروم آغائے کوئی تھا خیر کہ میری معلومات وہ ہو سکتا ہے کہ غلط ہو. اس کے بعد یہ گواہی آ گئی کہ آغائے سیستانی اس مسئلے کے اندر آغائے کوئی کے ساتھ. اگر جو میری معلومات تھی اس کو ایک اور پڑھنے سے قبولیت مل رہی کہ آغائے سیستانی نے باقاعدہ اپنی کتاب میں جگہ پر اس مسئلے پر بحث کی ہے اور اس سے اختلاف کیا کہ آپ اپنے دل میں یہ کریں کہ فلا ادارہ ہمیں دے گا سود تو ہم لے لیں گے, نہیں دے گا تو مطالبہ نہیں کریں. آغائے خود کہتے تھے کہ اس کے نیت کر کے آپ بینک کا سود لے سکتے ہیں. آغائے سیستانی نے اس مسئلے پہ اختلاف کیا اور کہا تھا کہ جب آپ کو پہلے سے معلوم کہ بینک تو دے گا ہی دے گا اس کا یہ قانون, تو پھر آپ کی اس نیت کا فائدہ کیا. جو امام خمینی نے بینک کے مسئلے اس والے وقت آغائے خود کی شرط سے اختلاف کیا اور کہا تھا کہ شرط دو قسم, ایک وہ شرط ہے جو فریقین لگاتے ہیں, آپ نے بھی لگائی سامنے والے نے, اس کو آغائے خود نے کہا وہی شرط ہوتی. ایک وہ شرط ہے کہ ہم نے نہیں لگائی لیکن اگر انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ شرط پوری ہوگی تو امام خمینی شرط ضمنی کو بھی شرط ہم نہیں مانتے اور آغائے خود کہتے تھے نہیں شرط پہ ڈالو مجھے آپ کی نیت پر. تو آغائے سیستانی نے اس سے اپنے محترم اور مرحوم استاد آغائے خود سے کتابی اختلاف کیا, یعنی باقاعدہ مسائل کی کتاب میں بھی لکھا کہ دل میں یہ نیت کرے نا یہ بہت عجیب بات, اور یہ جو ہے ہمارے اصول سے فٹ نہیں اترتی, چنانچہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. اور وہی بات رہے گی کہ اگر بینک کا قانون پتا ہے تو وہ شرط ہو, تو وہ پرائز باؤنڈ کے اندر آگے کوئی کا فتوا تو یہی کہ اگر آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ وہ دے گا ادارہ تو لے لے, نہیں دے گا تو جھگڑا نہیں کریں. چنانچہ آگے سیستانی کی بینک کے مسئلے میں اس شرط پر بحث اور ان کا الگ سے مسئلہ میرے دل میں آ, لیکن پھر جب کسی نے سوالی پوچھ لی اور بہت اس کے گھما پھرا کے کئی انداز سے پوچھا کہ اس میں اجتماع نہ ہو, تو مستحق کے فتوے کے آگے تو پھر کسی بحث کی گنجائش نہیں. تو دو ہفتے پہلے آغائے سیستانی کا جو پرائز باؤنڈ کے بارے میں مسئلہ آیا اس شرعی گواہی کے بعد اب مسئلہ بدل گیا, اور آغائے سیستانی کے وہ مقلد تھی جن کو ان کے مسئلے پر عمل کا حق ہو وہ اس کو جائز سمجھ سکتے. اس جملے کی یہ خاص وجہ ہے کیونکہ آپ کو معلوم کہ جو پہلے کسی مرضی کی تقریب کر چکا بہرحال اب اس کے لیے آغائے سیستانی کی تقریب کا دروازہ بند, سوائے صورت ہے کہ اسے آغائے سیستانی کے عالم ہونے کا یقین ہو, لیکن یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس سال اب تک جو درس ہوئے ان درسوں کے نتیجے یہ تین اشتباہات پیدا ہوئے, اور میرا یہ طریقہ کار ایک طویل عرصے تک رہا کہ ہر آج درس کے بعد ایک درس آتا تھا جو غلطیاں اب تک ہوئی ہیں ان کی وجہ یہ مسئلہ یہاں پہ مکمل ہے. اب آئیے درس نمبر 582 جو حقیقی اعتبار سے ترتیب موضوعات کا ایک مسئلہ, یعنی یہاں سے ہمارا موضوع ایک ترتیب کے ساتھ شروع ہو رہا ہے, اس پر بات شروع کی جائے. اور یہ بات شروع ہوگی مسئلہ ہے نماز, لیکن اس سے پہلے یہ موضوع آ گئے موضوع شروع ہو گئے یہ مسئلہ بطور مقدمہ بیان کرنا ضروری ہے. اتفاق سے آج کل ایک بحث چھڑ گئی اور اس قسم کی بحثیں کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ اگر یہ چھڑے, کیونکہ شیعت اور ہمارا پورا حوضہ اور ہمارا پورا اشتہار اس کی بنیادی بحث و مباحثہ ہوتا, اور ایک ایک مسئلے کو موافق و مخالف تمام اعتراضات کو ہر مرکز نقل کر کے آخر میں اپنا فتویٰ دیتا, اور اکثر جگہ پہ ایسا ہوتا کہ مجتہد اپنے جیسا فتوا دینے والے کو یعنی جو اس طرح سے اس کا حمایتی اس کی دلیل کو رد کرتا ہے کہ دلیل ان کی غلط ہے اور اپنے سے مخالف فتوا دینے والے کی دلیل کی تعریف کرتا ہے کہ دلیل ان کی اچھی. ہمارے یہاں علمی اختلاف کا مطلب یہ دانت کاٹنے کی دشمنی ہے, سیاسی اختلاف نہیں. اور کہ اگر کسی نے کسی کے مسئلے سے اختلاف کیا اس کا مطلب یہ ہو گئے کہ گویا وہ اس کا مخالف ہے, یا وہ اس کا دشمن ہے, یا وہ اس کی عدالت کو نہیں مانتا ہے, یا وہ اس کے علم کو نہیں مانتا. ایک ایک مسئلے سے مجھے یاد ہے کہ مرحوم آقا باقر بنجانی اور مرحوم آیت اللہ خود شبہ محصورہ کے بیان دیر سال ایک بحث چلی, علمی بحث تھی, گھر سے ہٹ کر دوستوں کے حوالے سے. شبہ محصورہ یعنی تین گلاس رکھے ہیں, ان میں سے ایک ندی سے دو میں پانی پا کے یہ پتا نہیں کہ کون سا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں. دیر سال دونوں مرحوم مناظر کے درمیان دوستانہ بحث چلی, آپ نے سامنے آ کر بھی نہیں مسئلہ درج کبھی نہیں. دوست آئے جہاں پہ مسئلہ سن کے گئے وہاں جا کے نقل کیا, انہوں نے اعتراض کیا, یہاں کے نقل کیا, ان کا اعتراض وہاں دیر تھا. اور نقل کیے کہ کسی اختلاف کی گنجائش نہیں, کسی دشمنی کا سوال نہیں, بلکہ جب مرحوم آقا محسن الحکیم کا انتقال ہو تو یہی آقا باقر سنجاری ان پہلے اہل خدا میں سے تھے جنہوں نے آقا خود کی عالمیت کی گواہی دی اور کہا, جبکہ اس وقت نجب کا ہوگا واقعہ ان مرادے سے چلک رہا تھا کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی مثل, دوسرے کی نظیر اور دوسرے کا جواب. ایک سے ایک پہلوان علم نظر آ رہا تھا. مرحوم امام خمینی بھی نجف کے عہدے میں, مرحوم آقا شہودی بھی اس وقت نجف کے عہدے میں, مرحوم آقا گلفائقانی, مرحوم آقا مرشی, مرحوم آقا عبداللہ شیرازی, یہ بڑے بڑے مراد سب وہی آقا باقر زنجانی جن سے پانی کے مسئلے پر ڈیڑھ سال پہلے تو اختلاف کے حوالے سب سے پہلے مجتہدین میں تھے. خود صرف یہ کہ مجتہد تھے بلکہ یہ مانا جاتا تھا کہ علم اصول شاید آقا محسن الحکیم اور آقا کوئی بھی ان کے برابر نہ ہو یا کم از کم اسی لیول کے. سب سے پہلی گواہی تھی کہ میرے نزدیک عالمیت تو آگے کوئی ہی کی ثابت, بلکہ یہ کہہ کر گواہی تھی کہ میں تو دس سال سے ان کو عالم سمجھ رہا ہوں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہمارے یہاں کچھ ایسا ذہنوں میں تنگ گئی کہ ذرا سا کوئی علمی مسئلے پہ بھی اختلاف ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دشمنی اور عداوت, اور چونکہ ماحول ایسا ہے کہ اس چیز کو بھڑکانے والا ہے اس لیے یہ چیز بھڑک بھی جاتی ہے. آج کل ایک مسئلے پہ بہت بحث چل نکلی کہ علم دین حاصل کر کے عالم بننا واجب عینی ہے کہ واجب اتفاق. کیوں جتنے بھی درد ہوتے سب کی بنیاد اس بات پر ہے کہ کیا آپ کے لیے یہ مسائل یاد کرنا ضروری ہے کہ ضروری نہیں. درد کی بنیاد اس بات پر, اس اعتبار سے اس مسئلے کو ذرا سا باتیں کرنا اور اس مسئلے کا جواب ہمارے تمام مراجع توضیح المسائل کے بالکل پہلے صفحے پہ دیا. پہلا صفحہ نہ صحیح تو دوسرا صفحہ ہوگا, زیادہ سے زیادہ پیج نمبر 2 پہ اس کا جواب آپ کو ملے. یہ شک کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, پرنٹنگ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بعض سعودی چھوٹے نسخے پہ کافی گئی اس میں پیج 2, بعض سعودی بڑے نسخے پر ہے اس میں پیج 1 پہ ہے. یہ مسئلے کا نمبر 10 اور 11, آبر روحانی کی کتاب میں مسئلہ نمبر 10 یعنی بالکل شروع کے مسئلے, سعودی کے اندر نمبرنگ شروع سے آخر تک ہو رہے ہیں, ہر چیپٹر کے الگ مسئلے نہیں, تو مسئلہ 10 کا مطلب ہے بالکل شروع. اور مرحوم آبا خوئی اور مرحوم امام خمینی اور مرحوم آبا گل بائیگانی اور آیت اللہ سیستانی کیا مسئلہ نمبر 11, توضیح کے پہلے ورق کو پڑھنے کی زحمت برداشت کر دی جاتی تو اس مسئلے میں اتنے انتشار اور اتنے اختلاف پیدا نہ ہوتے. اور اتنے مسئلہ کہ وہ مسائل جو انسان کو روز مرہ پیش آتے ان کا یاد کرنا واجب, واجب عینی اور واجب کفائی کی جو بحث چل نکلی اس سے کم از کم ایک فائدہ یہ ہوا کہ یہ ذرا واضح ہوا ذہنوں میں کہ واجب عینی کسے کہتے ہیں, واجب کفائی کسے کہتے ہیں. عجیب بات یہ کہ واجب عینی کے لیے جو دلیل لائی جاتی ہے وہ دلیل اصل میں واجب کفائی کے لیے, اور وہ دلیل یہ لائی جاتی ہے کہ چونکہ معاشرے کی ضرورت کے مطابق علماء موجود نہیں اس لیے عالم بننا آج کل واجب, یہ واجب کفائی کی دلیل ہوتی ہے. واجب عینی کے ختم یہ دلیل ہے, واجب عینی تو اسے کہتے ہیں کہ معاشرے کی ضرورت سے زیادہ بھی لوگ پھر بھی آپ کو یہ واجب, آپ کو یہ حاصل کرنا واجب. لیکن یہ فرق ذہن میں رکھیے, واجب عینی اس چیز کا نام ہے کہ معاشرے کی ضرورت سے زیادہ وہ چیز ہوگی, سرپلس ہوگی, تب بھی آپ کے لیے واجب رہے گا. علم دین عالم بننا واجب کفائی, واجب عینی دلیل کیا لائی جاتی ہے, اس لیے کہ ہمارے معاشرے کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی, یہ واجب عینی کی دلیل ہے. معاشرے کی ضرورت اور نہ ضرورت جس مسئلے میں یہ لاب جاتی ہے وہ واجب کفائی. واجب عینی کا معاشرے کی ضرورت سے کوئی تعلق ہی نہیں. واجب عینی تو کہتے جو عیناً آپ پر واجب ہے چاہے معاشرے میں کوئی بھی نہ کرے یا سب کرے. نماز یومیہ واجب عینی. آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ بھارت گھر کی مسجد نمازیوں سے جھلک اٹھی ہے جو باہر کا کام ہے اس لیے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں میری نماز کی ضرورت نہیں ہے. واجب عینی میں یہ نہیں چلے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں انگلینڈ میں جاؤں گا تو نماز پڑھوں گا کیونکہ وہاں لوگ بہت کم نماز پڑھ رہے اور خدا کی جبریائی کا پورا اعلان نہیں ہو پا رہا. کراچی میں نماز پڑھنے سے کیا پائے؟ مسجد مقدس میں نماز پڑھنے سے کیا پائے؟ مکے میں نماز پڑھنے سے کیا فائدہ جہاں پہ نماز کی جگہ بھی نہیں مل رہی؟ نہیں. ضرورت پوری ہو کہ ضرورت پوری نہ ہو یہ تو واجب کفایت ہوتا. عینی واجب تو وہ ہے کہ ہے ہم پر واجب. ہمیں کوئی تعلق ہی نہیں کہ معاشرے کے اس سے فائدہ ہے کہ اس سے نقصان. لوگ کم ہیں کہ لوگ زیادہ. تو واجب عینی وہ چیز ہے جس میں ہر ہر فرد پر یہ چیز الگ سے واجب. چنا نماز واجب ہے لیکن نماز میت واجب ہے کہ فرض. ایک آدمی بھی نماز میت پڑھ رہا ہے ہمارے جانے کی ضرورت نہیں. لیکن نماز یومیہ واجب ہے نہیں, روزے واجب ہے نہیں. پورا پاکستان روزے رکھے تب بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنے روزے اللہ کو چاہیے شاید اس سے زیادہ ہی ملے. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اللہ کو روزے چاہیے اس وقت دنیا کی آبادی فرض کیجیے کہ مسلمانوں کی آبادی ایک ارب, اس ایک ارب میں بالغ ہے 50 کروڑ. تو اللہ کو 50 کروڑ روزے چاہیے. بہت سے ممیز خیر بالغ بھی روزے رکھ رہے تو یہ تو 55 کروڑ ہوگا, 60 کروڑ ہوگا. ہم نے کہا جتنا چاہیے اس سے زیادہ مل گئے. اب ایک آدمی چھوڑ دے واجب عینی میں یہ ہوتا ہی نہیں کہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے کہ لوگ زیادہ ہو گئے کہ کم ہو گئے. واجب عینی آپ کو خود رکھنا. حج استطاعتی واجب عینی, حج استطاعتی واجب عینی. کہ اگر آپ کے پاس حج کی استطاعت ہو گئی ہو گئی آپ کو جانا ہے, یہ بھی ادھر نہیں چلے گا کہ وہاں 30 لاکھ حاجی آتے ہیں. ثواب کی جگہ نہیں ملتی ہے, نماز کی جگہ نہیں ملتی ہے, اور عرفات بھر جاتا ہے اور بنا میں آدمی پہ آدمی کرتا ہوتا. جی نہیں, واجب عینی ہے. ضرورت سے زیادہ بھی لوگ پہنچ گئے تب بھی آپ نے جانا واجب. جب تک یہ حکومت راستے نہ بند کر, حج استطاعتی کیسے ہی اسے کہ اس میں راستہ کھلا. لیکن ایک حج اسلام میں ہے وہ واجب کفایت, وہ بنتا ہے. جو کہ مسئلہ کبھی دیکھ نہیں آتا, علماء نہیں بتاتے, لیکن جب واجب کی بحث شروع ہے تو بتا دیا جائے. اگر کبھی دنیا کے ایسے حالات بنے کہ جتنے لوگوں کا حج واجب یعنی پیسے والے سب اپنا حج کر چکے, اگر دنیا میں کبھی ایسے حالات بنے کہ جتنے پیسے والے سب حج کر چکے, آج اس سال کوئی آدمی ہے ہی نہیں جس پر حج واجب اور کھانے خدا خالی رہا جا رہا. یہ فرضی مسئلہ ہماری ٹرپ میں اکثر چیزیں فرضی مسئلے پہ بیان کی جاتی ہیں کہ اس لیے اس سال حج کے موقع پہ کھانے کعبہ خالی. کہ کوئی آدمی حج پر آئے اور کیوں نہیں آئے؟ گناہگار بن کے نہیں آئے, واجب ہی نہیں. جیسے ہم اب کراچی کا ماحول دیکھتے ہیں تو اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگلے سال کون حج پہ جائے, کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق کس چیز سے حج واجب ہو سب حج کر چکے. اب پاکستان کا قانون کہ دوسری دفعہ آپ حج پہ جا نہیں سکتے, پھر بھی کونے خدرے سے کچھ نہ کچھ مومن نکل ہی آتے اور اتنے زیادہ نکلتے ہیں کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے پچھلے سالوں سے زیادہ. لیکن فرض مسئلہ سنیے کہ اگر کبھی واقعی دنیا کی حالت ہو جائے کہ جن جن پر حج واجب ہے وہ سب حج کر چکے اور اس لیے وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں کہ زندگی میں ایک حج ہوتا ہے وہ ہم نے کر لیا. چنانچہ حج کے موقع پہ کھانے خدا خالی, کھانے خدا کا خالی ہونا حرام نہیں لیکن حج کے موقع پہ خالی ہونا حرام. ایک مسئلہ, اگر حج کے موقع پہ کھانے خدا خالی ہو گیا تاریخ حج تو حاکم شرع یا اسلامی امیر پر واجب کہ بطور واجب کے بعد اتنے لوگوں کو زبردستی حج کروائے جو پہلے سے حج کر چکے ہیں. اتنے لوگوں کو دوبارہ حج کرنا ہے کہ خانہ خدا کا خالی ہونا ختم ہو جائے. کیونکہ دو آدمی جائیں گے تو دو آدمی وہاں پہ خالی ہی پہلائیں گے, پانچ آدمی جائیں گے خالی. ایک مقدار ہے محمد تم بھی, ایک مسئلہ اپنی جگہ کہ اگر مسلمانوں کے پاس امیر حاضر ہے تو یہ اس پر واجب, اور اگر کوئی ایسا امیر نہیں ہے تو آپ مسلمانوں پر بطور واجب کے بھائی وہاں لے جائیں حج پر. لیکن کن لوگوں پر؟ اتنے لوگوں پر جس سے خانہ خدا بھرا بھرا نظر پہنچ گئے 5000, اب ہم پر جانا واجب نہیں. اور ابھی نہیں پہنچے 50 آدمی بھی ہم پہ جانا واجب. تو حج کے استطاعتی واجب ہے, اتنے لوگ آ جائیں کہ خانہ خدا میں ثواب کی جگہ نہ رہے. اسلام نے کہا ڈیلے کر دو ثواب, 2 دن بات کرو, 4 دن بات کرو, 10 دن بات کرو, 20 دن بات کرو, جانا ضرور ہے حج پر. لیکن وہ والا حج جو خانہ خدا کو خالی ہونے سے بچانے کے لیے واجب, وہ واجب ہے. مثالیں تو بہت ساری ہو جائیں گی. تو خلاصہ یہ کہ جس کسی مسئلے میں فقہائے کرام یہ بحث کرے کہ کیا معاشرے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے کہ نہیں, یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ مسئلہ واجب ہے کہ بھائی, اس کو واجب عینی کہنا. یا جہالت اور قدعلمی ہے یا قساموں اور غلط فہمی اور اجتماع, تو دونوں طریقے ہو سکتے. بعض اوقات بہت سے لفظ غلط اس لیے بھی آتے جو عوام کو ایک چیز سمجھانا مشکل. تو ایک بات تو یہ طے شدہ کہ عالم دین بننا واجب ہے نہیں کسی صورت میں نہیں, یعنی ہر ہر آدمی سے الگ سے عالم دین بننا واجب نہیں بلکہ واجب کے پاس. پھر واجب کی فائل میں یہ بحث ہوتی کہ اتنے لوگ ہیں کہ اتنے لوگ نہیں. اگر کسی کے نزدیک اتنے لوگ ہیں اس کے نزدیک کے واجب کے فائل بھی نہیں رہا. تو آج بحث یہ نہیں ہے کہ عالم بننا واجب ہے نہیں ہے کہ واجب کے پاس, یہ تو بحث کی گنجائش ہے نہیں, یہ تو انتہائی قبل بات سے یہ بحث چڑھے. آج بحث یہ ہے کہ کیا واجب کے فائل ہے کہ واجب کے فائل بھی نہیں. ایک سننا کمل, ایک سننا کمل, اور اس کا دار و مدار ہر آدمی کے اپنے اندازے پر. چنانچہ اگر کسی کو یہ اندازہ کہ اتنے علماء موجود ہیں کہ جس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے معاشرے, وہ ضرورت جس کے لیے وجود عالم ضروری, کیونکہ نکاح پڑھانے کے لیے عالم ضروری نہیں, نماز جنازہ پڑھانے کے لیے عالم ضروری نہیں, سلام دینے کے لیے عالم ضروری نہیں, ان چیزوں کے لیے عالم ضروری نہیں, حتیٰ یہ کہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے بھی عالم ضروری نہیں. تو وہ چیزیں جن کے لیے عالم ضروری, اگر اتنے عالم موجود ہیں تو یہ واجب سپاہی نہ رہا, ایک سننا کمل ہو گیا. اور اگر اتنے عالم موجود نہیں اور معاشرے کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو یقیناً واجب کے بعد یہ چند افراد تھے. چنانچہ قرآن نے بھی جاؤ عالم بننے کی بات کی, بات ہی شروع کیے بلولا نفرا من کل فرقہ طائفہ, ہر قوم میں سے ایک گروہ کیوں نہیں جاتا, بات ہی وہاں سے شروع کیے کہ ساری قوم کو نہیں ملنا. کیوں؟ اس لیے کہ دو مسئلے, اپنی ضرورت کے مسائل یاد کرنا طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلم, اپنے واجبات کے مسئلے یاد کرنا یہ واجب ہے. چنانچہ حدیث میں آیا فریضت علی کل مسلم و مسلم, اگر جو ہمارے علماء اعلام نے کہا کہ جس حدیث میں لفظ مسلمہ آیا وہ ضعیف حدیث, اور جو معتبر حدیث ہے اس میں صرف لفظ مسلم, لیکن خیر وہ کوئی ایسی بحث کی بات نہیں. اور جس حدیث میں آیا معاشرے کی ضرورت وہ آیا قرآن, اس نے کہا کہ صرف ایک گروہ جائے گا ساری قوم نہیں جائے گی. یہ فرق یاد رکھیے, جس علم دین کا حاصل کرنا واجب ہے نہیں اس کے لیے لفظ آیا کل مسلم, اور وہ ہے اپنے روزمرہ کے مسائل. اور جس علم دین کا تعلق معاشرے سے اس کے لیے آیا لولا نفرا من کل فرقہ صاحبہ, ہر فرقے اور گروہ سے ایک صاحبہ کیوں نہیں جا رہا, چند لوگ کیوں نہیں جا رہے. اور نہ صرف یہ کہ آیت میں چند لوگ کہیں پھر بحث ہوئی مراجع, جس نے درج خارج طرح بھی پڑھا کہ صاحبہ کسے کہتے ہیں, صاحبہ کسے کہتے ہیں, نتیجہ نکالا تین آدمیوں کا نام صاحبہ. بحث ہوتی ہے کہ واجب کے بھائی کتنے آدمیوں سے پورا ہو, کیا تین آدمیوں سے بھی پورا ہو جائے, پوری بات چھوڑے تین آدمیوں پہ بھی بحث ہوئی. تو یہ دو بالکل الگ مسئلے. ایک یہاں پر ضمنی بات اور آدمی مسائل کے ساتھ میں نے کہا تفریح تو نہیں ہوا کرے, لیکن کبھی کبھی تفریح نہیں رکھ, وہ یہ کہ اگر معاشرے کی ضرورت پوری ہو رہی اور جیسے جیسے زمانہ کمیونیکیشن میں ترقی کر رہا ضرورت پوری ہونے کا دائرہ وسیع, جب ذرائع آمد و رفت اور رفض و رسائل اچھے نہیں, ہر گاؤں میں اور ہر شہر میں کالج کا ہونا ضروری, جیسے جیسے ٹیلی فون فیس انٹرنیٹ ای میل اور اس طرح کے ذرائع بڑھتے جا رہے ہیں اب دائرہ وسیع ہو رہا. اب یہ نہیں ممکن ہے کہ پورے ملک میں پانچ کالج ایک جگہ بیٹھ کے پورے ملک کی ضرورت پوری کریں, جب آپ سیکنڈوں میں یہاں کا مسئلہ وہاں بھیج کر وہاں سے جواب یہاں لے سکتے ہیں. اور ایک وہ تو کہ اگر کراچی سے حیدرآباد کے عالم سے مسئلہ پوچھنا ہو تو اس کے اندر دو دن لگ جاتے ہیں, وہ زمانہ یعنی الٹی بات میں کہنے جا رہا ہوں جو حقیقت, کہ پہلے زمانے میں تو ہر محلے میں بھی شاید عالم ضروری ہے, اس لیے کہ حیدرآباد کا اگر عالم ہے تو شاید وہ چوکی کے مومنین کا مسئلہ فوری حل نہ کر سکے. اور آج جب رسول رسائل کے ذرائع بڑھ گئے شاید اب یہ دائرہ اور وسیع ہو گیا کہ زیادہ بڑے علاقے کو عالم کور کرے, لیکن بہرحال ان میں دین حاصل کر کے عالم تک پہنچنا مستحب طور اور انتہائی اہم مستحب, وہ علم دین جو اب شروع ہو رہا اب یہ واجب ہے نہیں. مسائل حلال و حرام وہ علم دین جو عالم کے لیول تک ہے وہ عام حالت میں واجب ہے کہ بھائی, اور اگر اتنے علماء موجود ہیں کہ ضرورت پوری ہو رہی چاہے فیس ٹو فیس اور چاہے جدید طور کی کسی ایجاد کی مدد, تو اس صورت میں وہ علم دین مستحب ہوا ہے. لیکن اب ایک مسئلہ آتا اپنی جگہ بہت ہی اہم مسئلہ, یہ سوال اکثر پوچھا جاتا اور میں اس کا جواب نہیں دے پاتا ہوں کیونکہ یہ جواب تفصیل طلب, آج میں تفصیل میں نہیں تھا, اتنے مسائل آپ نے سنے دو منٹ کی طرح تقریر میں, یہ ایک مسئلہ تھا جو ابھی مکمل ہو گیا. یہ علم دین حاصل کرنا کب واجب ہے نہیں یا صرف اپنے پرسنل مسائل کب واجب ہے کہ بھائی یہ جب معاشرے کی ضرورت ہو اور اتنے لوگ موجود نہ ہو جو یہ ضرورت دور کر پائے, اور سب مستحب ہے جب معاشرے کی ضرورت ہو اور اتنے لوگ ہو چاہے ہمارے سامنے ہو چاہے ہم اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, تب یہ واجب مستحب، کفائی بھی نہیں ہے مستحب. اب ایک چیز آئی مستحب، لیکن کیا اہم ترین مستحب؟ سوال ہوگا کہ مستحب ہے اہم ترین، یہ سوال الگ سے کیا جاتا. اور دنیا میں آج کل میں جہاں جاتا ہوں لوگ ایک سوال کرتے ہیں، وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ مرنے والے کے لیے بہترین نیکی کون سی ہے. اچھا دیکھیے واجب کفائی والے مسئلے میں بڑا پرابلم ہوتا ہے، جو واجب عینی میں نہیں. واجب عینی کا مسئلہ جو کراچی کا ہے وہ لندن کا ہے، جو لندن کا ہے وہ لاس اینجلس کا ہے، جو لاس اینجلس کا ہے وہ دن کے کسی دیہات کا ہے. واجب عینی کے مسئلے ہر جگہ ہے، واجب کفائی کے مسئلے ہر جگہ بدلتے ہیں. یہاں پر ایک پرابلم ہوتا ہے، کون لوگ پرابلم کرتے ہیں، کون لوگ یہ پرابلم بڑھاتے ہیں. یہ جو تین دن مائک لگا کے یہاں پر مجھے بٹھا کے جنہوں نے رکھا، یعنی تقریر ریکارڈ کرنے والے، واجب کفائی میں تقریر کراچی میں ریکارڈ ہو رہی ہے. تو کراچی کا واجب کفائی لندن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ واجب کفائی، اور لندن کا واجب کفائی ضروری نہیں ہے کہ سندھ کے دیہات کے لیے واجب کفائی. واجب عینی والی ریکارڈنگ ہر جگہ چلے، واجب کفائی اس کے لیے پہلا لفظ یہ کہ اس معاشرے کی کیا چیز ضرورت ہے، اور معاشرے کی ضرورت ہمیشہ بدلتی رہتی ہے. اب یہ ہر تفریح یہ ساری نزاکتیں بیان کرنا کتنا مشکل. یہ دیکھیے اگر آپ اس کو کیسے میں سن رہے تو پہلے یہ دیکھیے گا کہ آپ کا شہر اور شہر کراچی، اور کراچی شہر بھی ایک چیز نہیں، کراچی کے بھی محلے محلے میں اختلاف پایا جاتا ہے. بہت سارے واجب کفائی پورے شہر کے لیے تھے، لیکن کئی واجب کفائی ایسے ہیں جو کھارگر کے لیے نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ رسیا کے لیے ہو، اور رسیا کے لیے نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کھارگر کے لیے ہو. یہ مسئلہ ذرا کامن سینس استعمال کرنے کا مسئلہ. اب وہ کیا مسئلہ پوچھا گیا کہ مرحوم کے لیے بہترین نیکی کا عمل کون، بعد ادائیگی واجبات. وہ تو انڈر اسٹوڈنٹ ہے، پہلے تو اس کے واجبات ادا کرنا. یہ سوال ایسا ہی کہ جیسے کوئی یہ پوچھے کہ بیمار کے لیے بہترین دوا کون، کبھی اس کا جواب نہیں ملے. امرت دھارا شاید کوئی ایسی دوا ہو جو ہر بیماری میں کام آتی، ورنہ اگر آپ مجھے بیمار کے لیے بہترین دوا کون سی تو اس کا جواب نہیں ہوگا، پہلے بیماری بتائیے. کیونکہ کوئی ایسی دوا آج تک ایجاد نہیں ہوئی ہے، دریافت نہیں، جو ہر بیمار کے کام آتی. بیمار کی حالت دیکھ کر ہر بیمار کے لیے اپن بیماری کے لیے الگ الگ دوا. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر دو آدمیوں کو ایک ہی بیماری ہے مسل شوگر تو ایک ہی دوا دونوں کو فائدہ دے. وہاں جو دوا حکومہ اور اطبا اور ڈاکٹر جواب دیتے ہیں وہ مرحوم کے لیے. کہ پہلی چیز واجبہ وہ ہر مرحوم کے لیے جگتا، مرحوم کے لیے بہترین عمل کیا اس کے واجبات کیا ہے، یہ سب کے لیے. لیکن اگر آپ پوچھے واجبات کے بعد بہترین عمل کیا تو اس لیے سوال اتنا ہی غلط جتنا غلط کسی طبیب سے یہ پوچھ رہا کہ بیمار کی دوا بتائیے. تو پہلی بات کہہ گئے کہ بیماری کیا ہے یہ بتاؤ، بغیر بیماری یہ بتائے ہم کیسے کوئی دوا دیں. یہ وہ ہوٹلوں والا نظام نہیں، ایک ہی سالن تیار ہوتا ہے، آپ مٹن مانگے تو وہ بکری کی بوٹیاں ڈال دیتے ہیں، اور آپ چکن مانگے تو اس سے وہ مرغے کی کام کر دیتے ہیں. سالن ایک ہی سالن ہوتا ہے، جو آپ سکھواتی ہے اس کے اندر شامل کر کے آپ کے خدمت میں بھیجتے ہیں. ایسا نہیں، یہ مسئلہ ہے بیمار شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کا مریض، نمونیا کا مریض، ٹی بی کا مریض، سب کی دوائیں الگ ہوں. اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ مرحوم کے لیے سب سے بہترین نیکی کون سی، یہ کاؤنٹ کرتا کہ جس علاقے سے اس مرحوم کا تعلق ہو یا جہاں پہ آپ نیکی کرنا چاہتے وہاں والوں کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت کیا. اسی لیے بظاہر سمجھ میں آتا اس میں دین پھیلانا سب سے بڑی نیکی سب لے کے دیں، لیکن جتنی بھی روایتیں صدقہ جاریہ کو بتاتی ہیں اس کے اندر علم دین الگ کہا گیا، صدقہ جاریہ الگ کہا. یہ نہیں کہا کہ سب سے بہترین نیکی تبلیغ دین، نہیں، کبھی کنواں کھودنا بھی روایت میں آیا علم دین کے ساتھ، اور کبھی ٹوٹا راستہ بنانا بھی آیا، اس لیے کہ دیکھا جاتا اس معاشرے کی ضرورت کیا. یہ واقعہ حقیقی ہے، فرضی نہیں. جب ہندوستان وہ وقت آیا کہ شیعہ بادشاہوں کی حکومت لکھنؤ کے گرد و نواح میں قائم، جس کا نام تھا اوندھ، اوندھ کے علاقے میں بادشاہ، ان بادشاہوں کی حکومت قائم جو عقیدے کے اعتبار سے محبان اہل بیت. نجب اس وقت بڑے قسم کرسی کے عالم میں تھے، کھانے کی چیزیں لا کے علماء اور مجتہدین گزارا کرتے وہ اپنی جگہ. تو شاہان اوندھ نے مطلب یہ سوال کی کہ ہم نجب کے عہدے کی کیا مدد کریں. اچھا وہاں پر یہ کہنا کہ علماء بھیج طالب علم بھیجوا دے ہر ایک کو عالم بنا دے تو غلط غلط نجب کا ہوگا علماء کی چنان ساحل ظاہر کی گئے کہ آپ پانی کی بڑی نسبت آپ ایک نہر جاری کروا دیں جو دریا قرآن سے نجب تک آئے اور یہاں پہ پانی سپلائی کر دیں. چنان سے وہ غالباً لکھنؤ کی ملکہ کا نام بہو بیگم، لیکن کے نام سے وہ نجب میں آپ ابھی وہ نہر موجود ہے جو اس وقت قائم کی گئی جب انہوں نے اس دور کے مرض آمائے مہندی دارال العلوم سے رجوع کی اور کہا کہ ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں. بہت ہی عظیم یہ دو تین مرضی ایک ساتھ آئے، پہلے سید مہندی دارال العلوم، اس کے بعد شیخ جعفر کاشف الرضا، اس کے بعد شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام. کہ ان کے دور میں لکھنؤ سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے ہم آپ کی کیا مدد کریں. اب تحریر چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ طالب علم بھی بنے, زیادہ سے زیادہ ہندوستانی عالم دین بنے. نجف کے اندر اس وقت علماء کی قلت نہیں ہے, طالب علموں کی قلت ہے. چاہے پانی کا مسئلہ پانی جاری کر رہا ہے, یہ مرجع جواب دے رہا. اور اس کے بعد جب پانی کا مسئلہ حل تو اس کے بعد یہ سوال آ گیا بات کے کسی مرجع سے, انہوں نے کہا طالب علموں کے لیے رہائش صحیح نہیں, آپ یہاں پہ مدرسہ بنوائے. مدرسہ ہندی آج بھی نجف کے اشرف میں موجود, جہاں سے بڑے بڑے علماء عالم اور مہاراج تعلیم حاصل کر کے گزرے. تو اب یہ مسئلہ کیا بنا کہ نجف میں بیٹھ کر یہ کہنا کہ علماء بنائیے اپنے بچے بھجوائیے, اس طرح سے مدد. وہاں کی ضرورت اس وقت ہے رہائش کی جگہ, وہاں کی ضرورت اس وقت ہے نہر کی تعلق. اور یہ ہوا اور مہاراج کے کنسلٹیشن سے ہوا. اپنے خیال میں ایک آدمی آگے بڑھے, ٹھوکر کھائے, جتنے بڑے سے پوچھو گے اتنا صحیح مشورہ ملے. تو مردے کی سب سے بڑی مدد کیا, دیکھیے وہ کس علاقے سے تعلق رکھتا, وہاں پہ اس وقت کس چیز کی ضرورت. اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا حیصل مجموعی اس وقت دنیا علم دین اور تبلیغ دین سب سے کمزور شعبہ, لیکن پھر بھی کچھ علاقے ایسے کہ جہاں پر واجب کفایت کی حد تک تبلیغ دین ہو رہی, وہاں پہ واقعان ضرورت ہے بیماروں کو دوا دینے, اور وہاں پہ واقعان ضرورت ہے بے روزگار لوگوں کو روزگار دلوانے, اور کچھ بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے کی تاکہ وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے پورے گھرانے کا سہارا بن جائے. تو ایک ہار ان فاسدور یہاں پہ نہیں چلتا. مستحبات یہ بات نکلی کہاں سے, یہ پھر کیا اہم ترین مستحبات میں ہے عالم دین بننا؟ اس کا جواب مجھے اب تک یاد ہے کہ آگے محسن الحکیم اور آگے کوئی دونوں نے یہ دیا کہ یہ آپ اپنے مقامی حالات میں طے کریں کہ یہاں اہم کیا ہے اور مہم کیا. یعنی یہاں عالم کا وجود ضروری ہے یا بیوروکریسی اور بہت کے اندر گورنمنٹ ریپرزینٹیشن. سوال اسی حوالے سے پوچھا گیا آگے محسن الحکیم سے بھی اور آگے کوئی سے بھی. یہ ان اداروں میں جانا جبکہ اس میں پیچھے رہنے بحثیت مجموعی حقوق کے معاملے میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. تو انہوں نے خود موضوع کو تعین نہیں کیا کہ پاکستان کی حالت کیا, لیکن فتویٰ یہی بتایا کہ خود فیصلہ کریں کہ اس وقت ان میں سے کیا چیز ضروری ہے. اب آئیے اس سے اتنا تو پتا چلا کہ عالم بننا واجب عینی تو نہیں, واجب کفایت بھی ہوتا ہے اور کبھی مستحب ہوتا, لیکن پرسنل مسائل جو روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں ان کو حاصل کرنا یقیناً واجب عینی, اور ان میں سب سے اہم مسئلہ نماز کا مسئلہ. اس لیے کہ نماز کے بارے میں جو حدیث آئی وہ ایسی حدیث ہے جو کسی اور واجبات کے بارے میں نہیں آئی. ان حدیثوں مفہوم یہ نکلتا کہ نماز نہ پڑھنے والے یا کافر سے ترقی دی جاتی ہے بار بار اور یا مشرک. چنانچہ حدیث میں بھی یہ جملہ بھی کہ ماں بین الکافر والمسلم الا الصلاۃ, کافر و مسلمان کا فرق ہی کیا ہے سوائے ادائیگی نماز اور احکام نماز. اور کئی حدیث جس میں تاریخ صلاح کو کافر کہا گیا, اور سورہ روم کی آیت ہے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو. اور کئی حدیث ہے جس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اول ما سئل به العبد الصلاۃ, قیامت کے دن پہلا سوال بندے سے جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اور کئی حدیث ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اما الصلاۃ ان قبل قبل ما سوا, نماز اگر قبول ہوئی تو باقی سارے اعمال قبول, وہ ان ردت ردت ما سوا, اور اگر یہ رد ہو گئی تو سب کچھ رد ہو گیا. چنانچہ ایک دو پانچ سات حدیثیں یہ ساری حدیثوں کا مشترکہ نتیجہ یہ نکل رہا کہ عبادات اسلامی اور واجبات دین اور میدان قیامت کے حساب کتاب سب سے پہلا اور سب سے اہم نماز. چنانچہ آغاز مسائل نماز سے ہوگا. اور پھر نماز کے بارے میں بھی ایک عجیب بات, اب یہ شروع کے کچھ مسئلے تو یقیناً آپ کے بہت سنے ہوئے, نمازیں کتنی رکعت, اس کو نظر انداز کر کے بات آگے بڑھائی نہیں جا سکتی. اس کو بیان کیا جائے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے بہت بچپنے میں سن رکھے, لیکن اس کے اشتراک کا خیال رکھیے نئے اور پرانے ملا کر بتائیں. لیکن نمازوں میں ایک عجیب بات یہ کہ قرآن کے نمازوں کی یومیہ نماز میں بھی ایک نماز کی اہمیت دوسرے نمازوں سے زیادہ ہے. سورہ بقرہ کی آیت جس کے ہاتھ سے شروع ہوا, حافظ الصلوات, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور ان کو بچاؤ, والصلاۃ الوسطی, خصوصاً جو بیچ والی نماز, وقوموا للہ قانتین, اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ. قومو کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے قانتین. اب کیونکہ قانتین کی عربی ڈکشنری میں تین معنی, اس لیے ترجمے میں بھی یہ تین ترجمے کیے گئے. قانتین کی عربی ڈکشنری میں ایک معنی ہے خضوع اور خشوع, پورا کنسنٹریشن نماز کی طرف. چنانچہ بعض علماء مثل علامہ سیجان حیدر جوادی صاحب کا ترجمہ ہو رہا, ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کے ساتھ کھڑے ہو جائے. لیکن قانتین کے ڈکشنری میں دوسرے معنی اطاعت. چنانچہ ترجمہ یہ مثل تفسیر نمونہ کے جس میں آغائے ناصر مکاری میں شیرازی نے یہی مطلب دیا, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ اطاعت کے عالم, خضوع و خشوع الگ چیز, اس کا مطلب ہے کہ نماز میں پورا کنسنٹریشن ہے. اطاعت الگ چیز, اس کا مطلب یہ کہ نماز کی حالت میں اس طرح پر کہ اللہ کا ہر حکم ماننے کو تیار. چنانچہ پھر ہم نماز نہ رہی اس کے حوالے سے سارے واجبات. اور تیسرا ترجمہ قانتین کا وہ جو ڈکشنری میں تو نہیں ہے حدیثوں میں, قانت مانے خنوت پڑھنا. چنانچہ بعض علماء نے مثل مرحوم حافظ فرمان علی کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ خنوت کی حالت, اور اس آیت کے آخری ٹکڑے سے خنوت کے استحباب کو ثابت کیا. تو اس آخری ٹکڑے کی تو تین لغت اور ڈکشنری کے ترجمے ہوئے. نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً نماز وسطی, اور اللہ کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کے ساتھ کھڑے ہو, یا اللہ کی بارگاہ میں اطاعت مطلقہ کے عالم میں کھڑے ہو, یا خدا ہر حکم ماننے کو تیار, یا اللہ کی بارگاہ میں خضوع کے ساتھ کھڑے ہو. لیکن یہ اختلاف ڈکشنری, اور بیچ میں جو بات آئی نماز وسطی کی حفاظت, یہ اختلاف فقہی علماء میں بحث. یہ قرآن نے پہلے کہا کہ اپنی پانچ نمازوں کو بچاؤ, اور اس میں بھی خاص طور پر نماز وسطی. کون سی نماز؟ نماز وسطی. یہ نماز وسطی کا مسئلہ ہمارے آپ کے معاشرے میں پیش نہیں آتا, جو کم علمی کا معاشرہ, لیکن جو بڑے لکھے لوگوں کا معاشرہ, علماء کی حد تک نہیں, علماء بھی شامل, لیکن تعلیم طلب علماء جو عالم نہیں مسائل جانتے, ان میں یہ مسئلہ بہت پیش آتا. جو ایک تو ویسے ہی کون سی وہ نماز وسطی ہے جس کو قرآن نے خاص نمازوں میں شامل کر کے پھر خاص طور پہ الگ سے ذکر کیا, اور پھر اس لیے کہ صاحبان علم کے درمیان منتیں جو مانی جاتی وہ ان چیزوں کی کہ جس کا استحباب و فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. جیسے اہل بیت کی ایک منت ہمارے پاس ہے کہ روزے کی منت مانی, اور قرآن میں صلاۃ وسطی آیا تو بہت سے علماء منت مانتے ہیں کہ ہمارا خلا کام ہو گیا تو نماز وسطی پڑھیں, بجائے عام نافلہ کے نماز وسطی کی منت کیوں نہ مانیں, کیونکہ صلاۃ وسطی کا لفظ بتا رہا کہ باقی نمازوں کے مقابلے میں بھی یہ نماز زیادہ اہم. اب یہ پہلا مسئلہ زیر بحث آتا ہے کہ واجب نمازوں میں یہ جو حکم آیا نمازوں کی حفاظت کرے, یہ واجب نماز سنت نماز جو ہم پر لازم ہی نہیں ہے, اس کی حفاظت کا حکم نہیں آئے, مگر ان میں کون سی ہے صلاۃ وسطی؟ 18 اقوال اس کے بارے میں پائے جاتے ہیں. 18 اقوال, یعنی بعض نے کہا یہ نماز وسطی ہے, بعض نے کہا وہ وسطی ہے, بعض نے کہا وہ وسطی ہے, بعض نے کہا وہ وسطی. 18 اقوال ہیں. کثرت اقوال بہت کم چیزوں کے بارے میں, جیسے تاریخ کا ایک مسئلہ, ہر آدمی پوچھتا ہے حضرت موسیٰ کی ماں کا نام کیا, کیونکہ مشہور یہ ہے کہ یہ ماں کا نام آپ کو معلوم ہو جائے تو جس تالے پہ یہ نام پڑھیں گے وہ تالا خود کا خود کھل جائے. تو خالی چوروں اور ڈاکوؤں ہی کو فکر نہیں, ان کو بھی یہ فکر ہے جن کے گھر کی چابیاں اکثر کھوتی رہتی, تو یہ نام پتہ چل جائے تاکہ وقت پہ ضرورت کام آ جائے. لیکن 21 نام ہے حضرت موسیٰ کی ماں کا, اور اس کے بعد علماء نے لکھا وہ غیر ہا, اس کے علاوہ بھی کچھ نام ہے جو ہم لکھ بھی نہیں رہے. اسی طریقے سے روضہ رسول میں پیغمبر کہاں دفن, کہاں دفن, تقریباً 35 اس کی شکلیں بنائی گئی کہ پیغمبر اس طرح دفن ہے کہ ان کے ساتھ دو اور اساتذہ. ترتیب کیا, ایک طرف رسول ہے وہ دو ایک طرف ہے, رسول ادھر وہ دو ادھر, رسول بیچ میں وہ دو ادھر, اس 35 شکلیں اس کی بنتی ہیں, کیونکہ پیغمبر اسلام کے انتقال کے کچھ عرصے بعد حضر رسول کو چاروں طرف دیوار سے بند کر دیا گیا, ایسی دیوار جس میں کوئی دروازہ اور ایکسس کے لیے کوئی راستہ نہیں. چنانچہ تاریخ میں یہ مفہوم ہو, اور نمازیں بھولتا اتنا اہم مسئلہ بنا کہ ہمارے مہاراجے کو اس پر الگ سے بحث کرنا پڑتا, کیونکہ یہ مسئلہ جا کے نظر سے ٹکراتا, کوئی منت کر لے تو کون سی نماز اس کو ادا کرتا. 18 اقوال. ایک اور یہ ہے کہ بیچ والی نماز کو صبح کی نماز, اس لیے کہ صبح کا وقت وہ ہے کہ نہ دن میں ہے نہ رات میں, اور یہ مسئلہ 3 ہفتے پہلے آیا, آدھی رات کہاں سے لے. انہوں نے کہا کہ دو نمازیں دن کی ہیں, دو رتر, دو نمازیں رات کی ہیں, مغربی کا ایک بیچ کی نماز ہے جو نہ دن ہے جو نہ رات, اور وہ ہے یہی نماز ہے صبح. کچھ نے کہا کہ نہیں بیچ کی نماز نماز عصر, اس لیے کہ پانچ میں سے بیچ ہمیشہ 3 نمبر کی ہو, پہلی نماز صبح ہے, دوسری زہر, دو ایک طرف ہو, چوتھی مغرب ہے, ادھر پانچویں ہے, دو ادھر, دو ہے بیچ میں اثر. کچھ نے کہا کہ اس سے مراد نماز عشاء, کچھ نے کہا اس سے مراد نماز مغرب, کچھ نے کہا اس سے مراد مغرب ہے, کچھ نے کہا اس سے 18 ہو. تمام مراد شیعہ جو موجودہ دور میں متفق کہ نماز مستفا کہ جس کی تاکید آئی ہے قرآن میں وہ نماز ظہر. نماز ظہر روایات کے معصومین سے ثابت کہ اہم ترین نمازیں مانی گئی, اور آپ مشاہدے میں بھی دیکھیں مغرب عشاء بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں اور صبح بھی پڑھ لیتے ہیں, زہرین میں ذرا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں خصوصاً حالت سفر. تو نماز وسطی پہلا مسئلہ یہ آیا کہ نماز اسلام کی اہم ترین عبادت, اور اس نماز کے اندر اس نماز میں اہم ترین نماز ازرو قرآن نماز ظہر. یہ تو پہلا مسئلہ یہاں ہے, آپ دیکھ یہ تو اہم ترین, لیکن دوسری بھی تو اس کے مقابلے میں کم اہم ہیں لیکن واجبات سے تھے. وہ کیا؟ یہاں پر ایک آخری بات اور بیان کر دوں اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا انشاءاللہ آگے بڑھے. وہ آخری بات یہ, ایک بات یہ یاد رکھیے کہ شیعہ علماء کے نزدیک ہر وہ عمل جس کا کرنا ضروری اور نہ کرنے پر انسان سزا اور عقاب کا حقدار, اس کا نام ہے واجب. اہل سنت یہاں واجب اور فرض دو الگ کیٹیگری, اور نہ صرف یہ کہ دو کیٹیگری بلکہ یہ اتنی اہم کیٹیگری کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جس وقت میں کاروبار سلمان کے مشورے پر حج کے بارے میں کتابیں لکھا تھا تو کتابت کے لیے گیا تھا ویریشیا کے پاس, اس نے کتابت کرنے سے انکار کر دیا جب تک کہ آپ اس کو صحیح کر کے نہ لائے, اور غلطی یہ پکڑی کہ سب سے پہلے یہ تھا کہ آج اسلام کا اتحاد ترین واجب, اعتراض یہ ہوا کہ ہر واجب نہیں ہر کو فرض. یعنی یہ غلطی ایسی ہی ہوگی جیسے ہم کہیں لکھ دیں کہ نماز مغرب اسلام میں ایک مستحب نماز, تو ہر آدمی اعتراض کرے. تو شیعہ فقہا کے نزدیک ایک کیٹیگری ہے واجب. اس واجب کو اہل سنت دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, واجب الگ ہے فرض الگ. وہ کہتے ہیں کہ نماز یومیہ واجب نہیں ہے, نماز یومیہ فرض ہے. رمضان کے روزے واجب نہیں ہے, نظر کے روزے واجب, رمضان کے روزے تو فرض. وہ کہتے ہیں کہ یہ حج واجب نہیں, حج تو فرض. اور ہمارے یہاں واجب اور فرض دونوں کے لیے ایک لفظ, البتہ کیونکہ اسکولوں کے اندر آپ کو دینیات پڑھائی جاتی اور وہاں لفظ فرض آتا. اگر مختصر الفاظ میں پوچھا جائے کہ نماز فرض ہے کہ واجب, تو چونکہ شیعہ علماء کے پاس لفظ فرض اور لفظ واجب میں کوئی فرق نہیں, دونوں ایک ہی چیز. لیکن اگر گہرائی میں جا کے دیکھیں تو پتہ چلتا کہ جسے شیعہ علماء ضروریات دین والا واجب کہتے اسے برادران اہل سنت فرض کہتے. ہمارے یہاں واجبات کی دو قسم, ایک وہ واجب جس کا انکار کرنے والا گناہ گار, ایک وہ واجب جو اتنا اہم واجب ہے کہ اس کا منکر کافر کافر, اور ان کو ہم کہتے ہیں یہ ضروریات دین. برادران اہل سنت ضروریات دین والے واجب کو فرض کہتے. اگر کہ ہمارے یہاں وہ واجب بھی واجب ہے, یہ واجب بھی واجب. چنانچہ نماز یومیہ وہ واجب ہے جس کا منکر کافر, نماز آیات کو واجب نہیں. اگر کوئی کہہ دے کہ میں نماز آیات کو نہیں مانتا ہوں, یہ گناہگار تو ہے کہ آپ کو حق کیا ہے واجب کے انکار, لیکن یہ کافر نہیں کیونکہ نماز آیات ضروریات دین کی کیٹیگری تک نہیں پہنچی. تو اہل سنت اس طرح کہیں گے کہ نماز یومیہ فرض ہے اور نماز آیات واجب. ہمارے علماء کہیں گے یہ دونوں واجب, البتہ نماز یومیہ ضروریات دین میں شامل ہے کہ اس کا منکر کافر, اور نماز آیات واجب ہونے کے باوجود ضروریات میں شامل نہیں ہے, اس کا منکر گناہگار تو ہے کافر نہیں. اچھا یہاں پر خود بخود ایک بات آپ کے سامنے ہے, اور وہ یہ کہ نماز یومیہ صرف واجب ہی نہیں, اتنا اہم واجب ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر تک ہو جاتا, کافر تک ہو جاتا ایک بات. لیکن اگر کوئی انکار نہ کرے, خالی پڑھنے سے منع کرے, میں نہیں پڑھتا, اس کا نام ہے تاریخ صلاح. تمام مراجے کی توسیع میں ایک جملہ یہ لکھا ہے جس کو میں آئندہ میں پڑھوں, آج نہیں آئندہ پڑھوں, اور وہ یہ کہ نماز نہ پڑھنے والا بھی تاریخ صلاح کی کیٹیگری میں آتا, اور وہ نماز پڑھنے والا بھی جو نماز کو لاپرواہی سے پڑھتا وہ بھی تاریخ صلاح کی کیٹیگری میں آتا. یہ بہت اہم مدعا توسیع میں موجود, نماز پڑھے وضو لاپرواہی سے کرے, نماز پڑھے کپڑوں کی طہارت اور نجاست میں لاپرواہی, نماز پڑھے قبلے کے مسئلے میں لاپرواہی, اور یہ رسالہ عملیہ کا جملہ کوئی اخلاقی ہے ارشادی مسئلہ نہیں, رسالہ عملیہ کا جملہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا بھی تاریخ اور لاپرواہی سے نماز پڑھنے والا بھی تاریخ کے حکم ہے. بس یہاں تک تین چار لفظ ہے, ضروریات کسے کہتے ہیں, نماز کیا ضروریات میں ہے کہ واجبات میں ہے, تاریخ صلاح کسے کہتے ہیں, اب اس کے بعد براہ راست مسئلہ شروع ہوگا 10 نمبر 583. اور کیوں اس سال حج جانے تک ہمارے پاس 12-13 گھر معقول سال, اس لیے نماز کے اچھے خاصے مسئلے آ جائیں گے. خصوصاً جب یہ اعلان کیا جا چکا کہ اب ہماری تقریر میں مسئلوں کو زیادہ وقت دیا جائے گا, اور تقریری حصہ بیچ میں کوئی ضمنی مسئلے میں آ گیا تو آ گیا, جیسے آج مرحوم کی مدد کے حوالے سے 5 منٹ کی ایک بحث ہو, تو مسائل زیادہ ہوں گے اور دوسرا پوائنٹ ہوں گے. آج کی تقریر ختم ہوئی اور بعض وجوہات کی بنا پہ بس ختم ہی ہوگی, یعنی اس کے بعد اب کسی قسم کے سوال جواب کا وقت بھی نہیں ہے. انشاءاللہ باقاعدگی تو آ گئی, خدا کرے کہ آج کی تقریر میں کوئی غلط مسئلہ میری زبان سے نہ نکلا, ورنہ غلط مسئلے کو صحیح کرنے جاتا ہوں تو ڈبل ٹائم لگتا, جیسے آج تقریباً 35 منٹ لگتا ہے دو غلط مسئلوں کو صحیح کرنے. تو اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ سلسلہ بہت اسموتھ طریقے سے آئندہ اس جمعے کو چلے گا, اور شاید ہمارے پرانے شروع سے ہوتے ہیں وہی انداز ہم آخر میں اختیار کر لیں. بشر یہ کہ زندگی رہی تو اپنی پروردگار رہی اور ان کے حالات میں کوئی ایسی رکاوٹ نہ آنے پائی. آج کا درس اقتدار کو پہنچا, ایک مرتبہ جاتے جاتے درود سے محمد والے.